أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم. سورة الحشر کی آج ہم نے آیت نمبر 8, 9, 10 کی تلاوت کی ہے. ان آیات کا ترجمہ اس طرح سے ہے: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. واسطے ان مفلسوں وطن چھوڑنے والوں کے جو نکالے ہوئے آئے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے, ڈھونڈتے آئے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا مندی اور مدد کرنے کو اللہ کی اور اس کے رسول کی, وہی لوگ ہیں سچے. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اور جو لوگ جگہ پکڑ رہے ہیں اس گھر میں اور ایمان میں ان سے پہلے سے, وہ محبت کرتے ہیں اس سے جو وطن چھوڑ کر آئے ان کے پاس, اور نہیں پاتے اپنے دل میں تنگی اس چیز سے جو ان مہاجرین کو دی جائے, اور مقدم رکھتے ہیں ان کو اپنی جان سے اور اگرچہ ہو اپنے اوپر فاقہ, اور جو بچایا گیا اپنے جی کے لالچ سے, تو وہی لوگ ہیں مراد پانے والے ہیں. تفسیر. اور یوں تو فی کے مال میں مطلقاً سب مساکین کا حق ہے, لیکن ان حاجت مند مہاجرین کا بالخصوص حق ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے جبرن اور ظلمن جدا کر دیے گئے, یعنی کفار نے ان کو اس قدر تنگ کیا کہ گھر بار چھوڑ کر ہجرت پر مجبور ہوئے, اور اس ہجرت سے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل یعنی جنت اور رضامندی کے طالب ہیں, کسی دنیاوی غرض سے ہجرت نہیں کی, اور وہ لوگ اللہ اس کے رسول کے دین کی مدد کرتے ہیں, اور یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں. اور نیز ان لوگوں کا بھی حق ہے جو دار الاسلام یعنی مدینہ میں اور ایمان میں ان مہاجرین کے آنے کے قبل سے قرار پکڑے ہوئے ہیں, مراد اس سے انصاری حضرات ہیں, اور مدینہ میں ان کا پہلے قرار پکڑنا تو ظاہر ہے کہ وہ یہیں کے باشندے تھے, اور ایمان میں پہلے قرار پکڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ سب انصار کا ایمان سب مہاجرین سے مقدم ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ مہاجرین کے مدینہ میں آنے سے پہلے ہی یہ حضرات مشرف با اسلام ہو چکے تھے، خواہ اصلی ایمان ان کا بعض مہاجرین کے ایمان سے مؤخر ہی ہو۔ جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے اس سے یہ لوگ محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو مال غنیمت وغیرہ میں سے جو کچھ ملتا ہے اس سے یہ انصار بوجہ محبت کے اپنے دلوں میں کوئی رشک نہیں پاتے، اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کر محبت کرتے ہیں کہ اطعام یعنی کھانا کھلانے وغیرہ میں ان کو اپنے سے مقدم رکھتے ہیں، اگرچہ ان پر فاقہ ہی ہو، یعنی بسا اوقات فاقے سے بیٹھ رہتے ہیں اور مہاجرین کو کھلا دیتے ہیں۔ اور واقعی جو شخص اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا جاوے، جیسے یہ لوگ ہیں کہ حرص اور اس کے مقتضا پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک رکھا ہے، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ والذین جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اور واسطے ان لوگوں کے جو آئے ان کے بعد کہتے ہوئے، اے رب بخش ہم کو اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے داخل ہوئے ایمان میں، اور نہ رکھ ہمارے دلوں میں بیر ایمان والوں کا، اے رب تو ہی ہے نرمی والا مہربان۔ تفسیر۔ اور ان لوگوں کا بھی اس مال فعی میں حق ہے جو دار الاسلام میں یا ہجرت میں یا دنیا میں ان مہاجرین اور انصار مذکورین کے بعد آئے یا آویں گے، جو دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، خواہ نفس ایمان یا ایمان کامل کے موقوف ہجرت پہ تھا، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ ہونے دیجیے۔ یہ دعا متقدمین کے علاوہ معاصرین کو بھی شامل ہے، متقدمین مانے ان سے پہلے والے اور معاصرین مانے ان کے ساتھ والے۔ اے ہمارے رب آپ بڑے شفیق رحیم ہیں۔ یہ تو ہوا ترجمہ اور تفسیر۔ اب آتے ہیں معارف کی طرف۔ للفقراء المہاجرین، ان چند آیات میں آخر رکوع تک فقراء مہاجرین اور انصار اور ان کے بعد آنے والی عام امت کے افراد کا بیان ہے، اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو عام یتیموں مساکین اور مسافرین کو ان کے فقر و احتیاج کی بنا پر مال فعی کے مستحقین میں شمار کیا گیا ہے، ان آیات میں اس کی مزید تشریح اس طرح کی گئی ہے کہ اگرچہ حقدار اس مال میں تمام ہی فقراء اور مساکین ہیں، لیکن پھر ان میں یہ حضرات اور سب لوگوں سے مقدم ہیں جن کی دینی خدمات اور ذاتی اوصاف اور کمالات دینیہ معروف ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اموال صدقات خصوصاً مال فعی اگرچہ عام فقراء مسلمین کی حاجت رفع کرنے کے لیے ہیں، لیکن ان میں بھی نیک صالح دیندار خصوصاً دینی خدمات انجام دینے والے طلباء علماء اوروں سے مقدم رکھے جا رہے ہیں۔ اسی لیے اسلامی حکومتوں میں تعلیم اور تبلیغ اور اصلاح خلق میں مشغول علماء اور مفتیوں اور قاضیوں کو ان کے گزارے کے اخراجات مال فعی ہی سے دینے کا رواج تھا، کیونکہ ان آیات میں صحابہ کرام میں بھی اول دو درجے قائم کیے گئے، ایک مہاجرین جنہوں نے سب سے پہلے اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی اور اسلام کے لیے بڑے مصائب جھیلے، بالآخر وہ جائیداد وطن اور تمام خیش و اقربا کو خیر آباد کہہ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ دوسرے انصار مدینہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنے والے مہاجرین حضرات کو بلا کر دنیا کو اپنا مخالف بنایا، اور ان حضرات کی ایسی میزبانی کی کہ جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ ان دونوں طبقوں کے بعد تیسرا درجہ ان مسلمانوں کا قرار دیا جو حضرات صحابہ کے بعد مشرف با اسلام ہوئے اور ان کے نقش قدم پر چلے، جس میں قیامت تک آنے والے مسلمان سب شریک ہیں۔ آگے ان تینوں طبقات کے کچھ فضائل اور کمالات اور دینی خدمات کا بیان ہے۔ الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. اس میں مہاجرین کا پہلا وصف یہ بیان فرمایا, پہلی خصوصیت کہ ان کو ان کے وطن اور مال اور جائیداد سے نکال دیا گیا. یعنی کفار مکہ نے صرف اس جرم میں کہ یہ لوگ مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی اور مددگار ہو گئے تھے, ان پر طرح طرح کے مظالم کیے, یہاں تک کہ اپنا وطن اور مال اور جائیداد اور عزیز و اقارب کو چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے. بعض لوگ بھوک سے مجبور ہو کر پیٹ کو پتھر باندھ لیتے تھے, اور بعض لوگ سردی کا سامان نہ ہونے کے سبب زمین میں گڑھا کھود کر اس میں سردی سے بچتے تھے. اس آیت میں حضرات مہاجرین کو فقراء فرمایا ہے, اور فقیر وہ شخص ہوتا ہے جس کی ملک میں کچھ نہ ہو یا کم از کم بقدر نصاب کوئی چیز نہ ہو. حالانکہ حضرات مہاجرین میں سے اکثر مکہ مکرمہ میں اصحاب اموال و جائیداد تھے. اگر ہجرت کے بعد بھی وہ اموال ان کی ملکیت ہوتے تو ان کو فقراء کہنا درست نہ ہوتا. قرآن کریم نے ان کو فقراء فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ ہجرت کے بعد ان کی جائیداد اور مال جو مکہ میں چھوڑ آئے اور کفار نے ان پر قبضہ کر لیا, وہ ان کی ملک سے نکل گئے. اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر مسلمان کسی ہجرت کر کے چلے آویں اور ان کے مال و جائیداد پر کفار قابض ہو جائیں, یا خدا نخواستہ کسی دارالاسلام پر وہ غالب آ کر مسلمانوں کے اموال اور جائیداد چھین لیں, تو یہ اموال اور جائیداد کفار کے مکمل قبضہ مالکانہ کے بعد انہی کی ملک ہو جاتے ہیں. ان کے تصرفات بیع شرع ان اموال مسلمین میں نافذ ہوتے ہیں. روایات حدیث بھی سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. تفسیر مظہری میں اس جگہ وہ سب روایات نقل کی ہیں. دوسری صفت مہاجرین کی اس آیت میں یہ ذکر فرمائی, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, یعنی ان کے اسلام میں داخل ہونے اور پھر ہجرت کر کے مال و وطن کو چھوڑنے کی کوئی دنیاوی غرض نہ تھی, بلکہ صرف اللہ کا فضل اور رضا مطلوب تھی جس سے ان کا کمال اخلاص معلوم ہوا. لفظ فضل عموماً دنیاوی نعمت کے لیے اور رضوان آخرت کی نعمت کے لیے بولا جاتا ہے. اس لیے مفہوم یہ ہوا کہ ان حضرات نے اپنے تمام سابقہ اسباب عیش, مکان, جائیداد وغیرہ کو تو چھوڑ دیا, اب دنیاوی ضروریات بھی اور آخرت کی نعمتیں بھی صرف اسلام کے سائے میں مطلوب تھیں, اور دنیا کی ضروریات زندگی بھی اللہ اور رسول کی رضا کے تحت حاصل کرنا مقصود تھا. تیسرا وصف حضرات مہاجرین کا یہ بیان فرمایا, وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, یعنی یہ سب کام انہوں نے اس لیے اختیار کیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کریں. اللہ کی مدد سے مراد اس کے دین کی مدد ہے, جس میں انہوں نے حیرت انگیز قربانیاں پیش کی. اور چوتھا وصف ان کا, اولئک هم الصادقون, یعنی یہی لوگ قول و عمل کے سچے ہیں. کلمہ اسلام پڑھ کر جو عہد اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باندھا تھا اس میں بالکل پورے اترے. اس آیت نے تمام صحابہ مہاجرین کے صادق ہونے کا عام اعلان کر دیا. جو شخص ان میں سے کسی کو جھوٹا قرار دے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ اس آیت کا منکر ہے معاذ اللہ. روافض جو ان حضرات کو مناسب کہتے ہیں, یہ اس آیت کی کھلی تکذیب ہے. ان حضرات مہاجرین کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ مقام تھا کہ اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے ان فقراء مہاجرین کا وسیلہ دے کر دعا فرماتے تھے. کچھ فضائل انصار بھی ہیں. اس میں سے پہلے ہم انصار کی کچھ صفات جو بیان کی گئی ہیں آج وہ پڑھیں گے, اور اس کے بعد باقی کل انشاءاللہ بقیہ انصار صحابہ کے ایثار کے چند واقعات بھی پڑھیں گے. لہذا پہلا وصف انصار کا, والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم. تبوؤ کے معنی ٹھکانے بنانے کے ہیں, اور دار سے مراد دار ہجرت یعنی دار ایمان یعنی مدینہ طیبہ ہے. اسی لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک حیثیت سے مدینہ طیبہ کو باقی دنیا کے سب شہروں سے افضل قرار دیتے تھے. فرماتے تھے کہ دنیا کے تمام شہر اور ملک جہاں جہاں اسلام پہنچا اور پھیلا ہے سب جہاد کے ذریعے فتح ہوئے ہیں, یہاں تک کہ مکہ مکرمہ بھی بجز مدینہ طیبہ کے کہ یہ صرف ایمان سے فتح ہوا ہے. اس آیت میں تبوع کے تحت میں دار کے ساتھ ایمان کا بھی ذکر فرمایا ہے، حالانکہ ٹھکانہ پکڑنے کا تعلق کسی مقام اور جگہ سے ہوتا ہے، ایمان کوئی ایسی چیز نہیں جس میں ٹھکانہ پکڑا جائے۔ اس لیے بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں ایک لفظ محذوف ہے، غائر ہے، یعنی اخلصو یا تمکنو، مطلب یہ ہوگا کہ یہی وہ حضرات ہیں جنہوں نے دار الہجرت میں ٹھکانہ بنایا اور ایمان میں مخلص اور مضبوط ہوئے۔ اور یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ یہاں استعارے کے طور پر ایمان کو ایک محفوظ مقام سے تشبیہ دے کر اس میں پناہ گزین ہو جانے کو بیان فرمایا ہو۔ اور لفظ من قبلہم یعنی مہاجرین سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ انصار مدینہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جو شہر اللہ کے نزدیک دار الہجرت اور دار الایمان بننے والا تھا، اس میں ان لوگوں کا قیام اور قرار مہاجرین سے پہلے ہو چکا تھا، اور مہاجرین کے یہاں منتقل ہونے سے پہلے ہی یہ حضرات ایمان قبول کر کے اس میں پختہ ہو چکے تھے۔ دوسری صفت حضرات انصار کی اس آیت میں یہ بیان کی گئی، یحبون من ہاجر الیہم، یعنی یہ حضرات ان لوگوں سے محبت رکھتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے شہر میں چلے آئے ہیں، جو عام دنیا کے انسانوں کے مزاج کے خلاف ہے۔ ایسے اجڑے ہوئے خستہ حال لوگوں کو اپنی بستی میں جگہ دینا کون پسند کرتا ہے؟ ہر جگہ ملکی اور غیر ملکی کے سوالات کھڑے ہوتے ہیں، مگر ان حضرات انصار نے صرف یہی نہیں کیا کہ ان کو اپنی بستی میں جگہ دی، بلکہ اپنے مکانوں میں آباد کیا اور اپنے اموال میں حصے دار بنایا، اور اس طرح عزت اور احترام کے ساتھ ان کا استقبال کیا کہ ایک ایک مہاجر کو اپنے پاس جگہ دینے کے لیے کئی کئی انصاری حضرات نے درخواست کی، یہاں تک کہ قراندازی کرنا پڑی، قرعے کے ذریعے مہاجر جس انصاری کے حصے میں آیا اس کو سپرد کیا گیا۔ اور تیسرا وصف حضرات انصار کا یہ بیان فرمایا، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اس جملے کا تعلق اس خاص واقعے سے ہے جو بنو نذیر کے جلا وطن ہونے اور ان کے باغات اور مکانات پر مسلمانوں کا قبضہ ہونے کے وقت پیش آیا۔ صورت یہ تھی کہ جب اس آیت میں اموال صحیح کی تقسیم مہاجرین اور انصار وغیرہ میں کرنے کا اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا، تو یہ وہ وقت تھا کہ مہاجرین کے پاس نہ اپنا کوئی مکان تھا نہ جائیداد، وہ حضرات انصار کے مکانوں میں رہتے اور انہی کی جائیدادوں میں محنت مزدوری کر کے گزارا کرتے تھے۔ جب بنو نذیر اور بنو قینقاع کے اموال بطور صحیح کے مسلمانوں کو حاصل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کے سردار ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ اپنی قوم انصار کو میرے پاس بلا دو۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انصار کے اپنے قبیلہ خزرج کو یا سب انصار کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبھی کو بلانا ہے۔ یہ حضرات سب جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جس میں حمد و صلات کے بعد انصار مدینہ کی اس بات پر مدح و ثنا فرمائی کہ انہوں نے جو سلوک اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ کیا وہ بڑے عزم و ہمت کا کام تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کے اموال آپ لوگوں کو دے دیے ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں ان اموال کو مہاجرین اور انصار میں سب میں تقسیم کر دوں اور مہاجرین بدستور سابق اپنے آپ کے مکانوں میں رہائش پذیر رہیں، اور آپ چاہیں تو ایسا کیا جائے کہ یہ بے گھر اور بے زر لوگ ہیں، یہ اموال صرف ان میں تقسیم کر دیے جائیں اور یہ لوگ آپ کے گھروں کو چھوڑ کر الگ اپنے اپنے گھر بسا لیں۔ یہ سن کر انصار مدینہ کے دو بڑے سردار حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری رائے یہ ہے کہ یہ سب اموال بھی صرف مہاجر بھائیوں میں تقسیم فرما دیجیے اور وہ پھر بھی ہمارے مکانوں میں بدستور مقیم رہیں۔ ان کی بات سن کر تمام حاضرین انصار بول اٹھے کہ ہم اس فیصلے پر راضی اور خوش ہیں۔ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انصار اور ابنائے انصار کو دعا دی اور ان اموال کو صرف مہاجرین میں تقسیم فرما دیا۔ انصار میں سے صرف دو حضرات کو جو بہت زیادہ حاجت مند تھے اس میں سے حصہ عطا فرمایا، یعنی سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تلوار عطا فرمائی جو ابن ابی الحقیق کی ایک ممتاز تلوار تھی۔ آیت مذکورہ میں جو یہ ارشاد فرمایا لا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اس میں حاجت سے مراد ہے ہر ضرورت کی چیز، اور مما اوتوا کی ضمیر مہاجرین کی طرف راجع ہے، معنی آیت کے یہ ہیں کہ اس تقسیم میں جو کچھ مہاجرین کو دے لیا گیا انصار مدینہ نے خوشی سے اس کو اس طرح قبول کیا کہ گویا ان کو ان چیزوں کی کوئی حاجت ہی نہیں، ان کو دینے سے برا ماننا یا شکایت کرنا اس کا تو دور دور کوئی امکان ہی نہ تھا۔ اس کے مقابل جب بحرین فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ یہ پورا مال صرف انصار میں تقسیم کر دیا جائے، مگر انصار نے اس کو قبول نہ کیا بلکہ عرض کیا کہ ہم اس وقت تک نہ لیں گے جب تک ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی اس میں سے حصہ نہ دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور چوتھا بس انصار مدینہ رضی اللہ عنہم کا اس آیت میں یہ ذکر فرمایا، وَيُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ خصاصہ کے معنی فقر و فاقے کے ہیں، اور ایثار کے معنی دوسروں کی خواہش اور حاجت کو اپنی خواہش اور حاجت پر مقدم رکھنے کے ہیں۔ معنی آیت کے یہ ہیں کہ حضرات انصار اپنے اوپر دوسروں کو یعنی مہاجرین کو ترجیح دیتے تھے کہ اپنی حاجت اور ضرورت کو پورا کرنے سے پہلے ان کی حاجت کو پورا کیا کرتے تھے، اگرچہ یہ خود حاجت مند اور فقر و فاقے میں ہی کیوں نہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان واقعات سے اور صحابہ کی اس محبت اور قربانی اور ایثار سے سبق لینے کی توفیق دے، اور ہمیں بھی اس پر کچھ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ انشاءاللہ تعالی کل اس کا بقیہ حصہ جو حضرات صحابہ انصار رضی اللہ عنہ اجمعین کے ایثار کے چند واقعات پر مشتمل ہے اس کو پورا کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔